پھر اگلا عزیمت کے ساتھ اقدام کیجئے. عزیمت اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ, ارادے کا آخری درجہ جس میں آپ کہیں کہ اٹل ہو جاتا ہے بندہ, پھر جو کہہ دیا سو کہہ دیا, پتھر پہ لکیر. تو جب بھی کوئی کام کیجئے, ٹیک اے سٹیپ, تو عزیمت کے ساتھ لیجئے, ڈھل مل یقین کے ساتھ. کوئی کام پورا کبھی نہیں ہوا. یہاں جتنی آیات, اشعار, حدیثیں, عبرتیں, قصے اور حکمتیں پیش کی جا رہی ہیں, ان کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک نئی زندگی شروع کریں. آپ کو فیل تو اب ہو ہی گیا ہوگا, الحمدللہ کتاب اب اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے, تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج ضرور آئے گی. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, گو کہ ابھی مستقل سننے سے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی سنتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں نا, یہ سب آپ کے اندر جا رہا ہے, یہ فیڈ ان ہو رہا ہے. آپ اللہ نہ کرے زندگی میں کہیں آزمائش میں ڈالے گے, یہ ساری باتیں یاد آئیں گی ایک ایک کر کے انشاءاللہ, اور ایک ایسی نئی زندگی شروع کریں گے جس میں حسن عاقبت کی امید ہو. یعنی اب آپ اچھے انجام کو دیکھا کریں گے, حسین خاتمہ اور بہترین نتائج کی توقع ہوگی. آپ اس ہمت و عزم صادق کے ذریعے سے ہی اپنے رنج و فکر, غم و فکر اور اکتاہٹ اور افسردگی سے باہر نکل آئیں گے. ایک عالم سے کہا گیا, بندہ کیسے توبہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا, اس کے لیے عزیمت کی ضرورت ہے, اس لیے اللہ نے اولو العزم لوگوں کو ہمت بھی دی ہے. فرمایا, پس صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. حضرت آدم میں عزم کی کمی تھی, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی کمی پائی. یہی حال ابن آدم کا ہے. عزم ایسی چیز ہے جو اونچی ناک سے پہچان لی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی آدم جیسا ہو تو کوئی زیادتی کی بات نہیں, لیکن اسے گناہوں میں اس کی پیروی نہیں بلکہ توبہ میں ان کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی اگر آدم سے غلطی ہوئی تو توبہ کرنے میں انہوں نے ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی. تو پھر کیا کریں, عزیمت کے ساتھ جئیں زندگی میں. یہ اعلیٰ اقدار حاصل کیجئے تو لکھیے, عزیمت کیا ہے؟ پہلی بات, پختہ ارادہ کرنا. پھر اولو العزمی اختیار کرنا, یعنی ہمت والے ہوں آپ, عزم والے ہوں. پھر ضبط اور تحمل سے کام کریں. واجب اور لازم امور کو اپنی زندگی میں اہمیت دیجئے اور صبر اور برداشت سے کام کیجئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں اولو العزم لوگ کون سے تھے. بہت سارے گزرے, سبھی انبیاء, سبھی رسل. پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اور صحابیات میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. پھر امام احمد بن حنبل کی مثالیں ہم نے پیچھے پڑھی, امام شافعی رحمہ اللہ. یعنی ہر نیک انسان کہیں نہ کہیں آزمایا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے کیا فرمایا, سورۃ طہٰ 115, وَلَقَدْ أَهْدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے, ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. اور اسی طرح سورۃ الاحقاف 35, اولو العزم لوگوں کی اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کیسے فرماتے ہیں, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, پس صبر کریں کہ جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا. ہم سے کیا مطلوب ہے, کیا مطالبہ ہے اللہ کا ہم سے؟ ہم خود کو اپنی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, ایک نئی پرعزم زندگی کا آغاز کریں. آج سے خود کو کہیے, میں نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے. ابھی تک جو ہوا سو ہوا, جیسا ہوا ٹھیک ہے الحمدللہ, آج کے بعد بڑی خوبصورت زندگی شروع کروں گی. پھر اسی طرح غلطی پر آدم کی طرح توبہ کر کے نیا آغاز کریں, اور اپنی ہمت اور عزم سے رنج و فکر اور افسردگی سے باہر نکلیں. آپ اپنے غموں پہ قابو نہیں پا رہے تو آپ دنیا پہ کیا قابو پائیں گے؟ اور ایسے لوگ پھر آپ دیکھیے کہ بعد میں مایوسیوں میں گم ہو جاتے ہیں. تو پھر اگلی بات لیجئے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں, دنیا کے سارے غم بھی آپ کے نصیب میں اگر لکھے ہوئے ہیں نا بل پر, تو بھی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ دنیا سب کچھ ہے ہی نہیں, ایک پارٹ ہے, ایک چھوٹا سا فرکشن ہے. سمندر کے مقابلے میں پانی کا وہ قطرہ جو انگلی پہ لگ جائے تو کیا آپ اس کو ہی روتے رہیں گے؟ کیا آپ کو اپنی آخرت نہیں چاہیے؟ آپ اس کے لیے کتنے حریص ہیں, اس کے لیے کتنی تیاریاں, اس کے لیے کتنی کوششیں, یہ آپ سب نے سوچنا. آخرت کی سعادت دنیا کی سعادت سے وابستہ ہے. عقل مند کو جاننا چاہیے کہ یہ زندگی اس سے متصل ہے, جڑی ہوئی ہے۔ زندگی ایک ہی، غیب و شہادت، دنیا و آخرت، آج اور کل۔ بس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور بقا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو فانی زندگی ملی ہے۔ پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو کتنی آرزوئیں، امنگیں اور حسرتیں سینے میں رہ جاتی ہیں۔ وہ جیسے مرزا غالب کا شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جی، ہم صبح و شام اپنی ضرورتوں کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جو زندہ ہے اس کی ضرورت کبھی ختم نہ ہوگی۔ آدمی کی موت کے ساتھ اس کی حاجتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب تک زندگی ہے ضرورت باقی رہے گی۔ صبح و شام کے آنے جانے نے بچے کو جوان اور بوڑھے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک دن ڈھل جاتا ہے اور رات آتی ہے تو دوسرا دن جوان اور تر و تازہ نکلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر اور ارد گرد کے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے۔ دور کی آرزوئیں، لمبے لمبے خواب، بڑی امنگیں، جیے چلے جانے کے ارمان، عجیب عجیب خواہشیں۔ پھر آدمی اس طرح چلا جاتا ہے کہ اس سے نہ کوئی مشورہ لیا جاتا ہے اور نہ اس کا کوئی اختیار اور نہ خبر۔ کیسے چپکے سے موت آ جاتی ہے، پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ جانا چاہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ جی، یہ سچ ہے، سورہ لقمان میں آتا ہے، یہ بالکل آخر میں۔ آپ کے سامنے ہم تین حقائق پیش کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب آپ اپنے رب کے احکام، فیصلے اور قضاء و قدر سے راضی نہ ہوں گے، اپنے رزق، صلاحیت اور پونجی پر مطمئن نہ ہوں گے، تو سکون اور اطمینان اور راحت کہاں سے ملے گی؟ سوچی ہاں ذرا، جو اپنے رب سے ہی راضی نہیں، وہ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ کچھ بھی تو نہیں کرے گا۔ دوسری یہ کہ آپ کو جو نعمتیں، خیر اور احسانات حاصل ہوئے ہیں، کیا ان کا شکر ادا کر لیا کہ اور دوسری چیزوں کا سوال اور مطالبہ کرنے لگے؟ یعنی ابھی پہلی نعمتوں کا حق نہیں ادا کیا تو اور نعمتیں لے کر بھی کیا کریں گے؟ جو تھوڑے سے عاجز ہو وہ زیادہ کی بجاوری کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی تھوڑی ہی چیز نہیں آپ سے سنبھل رہی، اسی کا حق نہیں دے رہے تو زیادہ کیا کریں گے؟ ابھی تھوڑا علم لے کر اس کا حق نہیں ادا کیا تو زیادہ علم لے کر آپ کیا حق ادا کر لیں گے؟ تیسرے، ہم اللہ کے عطیات سے مستفید کیوں نہیں ہوتے، فائدے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہ انہیں ثمر خیز بنائیں، انہیں بڑھائیں، ان کو اچھی طرح کام میں لائیں اور نقائص اور کمیوں سے پاک کریں اور زندگی میں ان کو نفع بخش بنا دیں۔ صفات حمیدہ اور بڑی صلاحیتیں ہماری عقل اور بدن میں خفتہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک وہ ایسی ہی ہیں جیسے مٹی میں قیمتی کانے اور مدفون یعنی دفن شدہ معدنیات جو نظروں سے اوجھل ہوں۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں مٹی سے نکالے، دھوئے، صاف کرے اور چمکا کر رکھ دے کہ سب دیکھ کر ان کی قدر کریں۔ بات تو اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہم اپنی بھی قدر کر لیں۔ یقین کریں، ہم اپنی بھی پوری قدر کر نہیں پاتے۔ تو کیا سیکھا اس میں؟ کہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، اب اس دنیا کے بعد ایک بڑی زندگی ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے نا، بس دن ہے تو رات، زندگی ہے تو موت، آج ہے تو کل، دنیا ہے تو آخرت، فانی ہے تو باقی۔ صرف ایک ہستی ہے جو جوڑے سے پاک ہے، اور وہ ہے قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا جوڑا کوئی نہیں۔ سوال ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مردہ بکری کے بچے کے مطابق بھی نہیں ہے۔ احادیث کی روشنی میں قرآن کی آیتوں میں کیا ہے؟ سورۃ محمد 36 لے لیجئے تو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، سورۃ کہف 46 لے لیجئے تو مال اور بیٹے دنیا کی زینت اور رونق ہے، اور اگر آپ سورۃ رعد 25 لے لیتے ہیں تو دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر پونجی ہے، اور سورۃ عنکبوت 64 لے لیتے ہیں تو دنیا کی زندگی ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو کیا کرنا ہے مجھے ان غموں کو؟ تین سوال ہیں انسان سے، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں تو کافی فائدہ ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی نہ ہو اور رزق اور پونجی پر مطمئن نہ ہو تو اس کو سکون مل سکتا ہے کبھی؟ راحت ملے گی؟ جواب بھی دے دوں کہ نہیں ملے گی۔ پھر کیا انسان نے ملی ہوئی نعمتوں اور اللہ کے احسانات کا شکر ادا کر لیا؟ نہیں کیا تو کرنا پڑے گا، اور پھر ہم اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے فائدے کیوں نہیں اٹھاتے اور ان کو اسی کی راہ میں کیوں نہیں لگاتے تاکہ وہ مزید بڑھیں؟ ان تین سوالوں کے جواب دیجئے، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ آپ خوش ہیں کہ آپ پریشان ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جو بتایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2339، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، یعنی آخرت کا نقصان نہ کرو، اگر نہیں گزارا تو پھر دنیا کا ہونے دو، کوئی بات نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سارے غم دنیا کے، ساری دعائیں دنیا کی، حج پہ کوئی جائے تو ہمارے لیے دعا کیجئے، کوئی عمرے پہ جائے تو دعا کیجئے، یہ وہ دس دیٹ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے۔ انسان بڑی دیر سے راضی ہوتا ہے، اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی راضی ہونے والوں میں کر دے۔ پھر اگلی ٹپ ہے جی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، یعنی بس کہہ لیجئے لا مل جا ولا من جا من کا الا الیک، اللہ پکڑے گا تو اللہ ہی بنا بھی دے گا، جیسے ماں مارے تو بچہ ماما پکارے۔ پکڑ کے ڈر سے روح پوشی ایک وقتی حل ہے، یعنی لوگ بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ہم قید نہ ہو جائیں، جب تک آزادی کی پوری راہ نہ کھلے۔ عبد الغنی الازدی کی ایک کتاب ہے، کتاب المتوارین، کتاب کیا ہے، ادب لطیف کا مجموعہ ہے، وہ حجاج بن یوسف کے خوف سے چھپ جانے والوں کے احوال بیان کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے یہ علم ہوا کہ زندگی میں آسانی ہے، شر میں خیر چھپا ہوا ہے، اور کئی دفعہ ناپسندیدہ چیزوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ابی اردی اپنی روح پوشی پر یوں روشنی ڈالتا ہے، مطلب جب وہ چھپ گیا تو اس نے کہا کہ اس کے سائے عاطفت میں ایک زمانے تک روح پوش رہا، چھپا رہا، میری آنکھ زمانے بھر کو نہ دیکھتی، بس مجھے دیکھتی۔ اگر تم گردش ایام سے میرے بارے میں اور میرے ٹھکانے کے متعلق پوچھتے تو اسے بھی معلوم نہ ہوتا اور وہ بھی نہ بتا پاتی۔ ابو عمر بن علا جیسا فصیح و بلیغ ادیب بڑی آزمائشوں کے دنوں میں اپنی کہانی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے حجاج نے خوف زدہ کیا تو میں یمن بھاگ گیا، سنا کے ایک گھر میں پناہ لی، رات میں گھر کی چھت پر اور دن میں اندر چھپا رہتا۔ ایک دن گھر کی چھت پر تھا کہ ایک آدمی کو یہ شعر پڑھتے سنا، لوگ ایسے معاملے سے ڈر رہے ہیں جس میں ایسی فراخی پیدا ہو گئی ہے جیسے گرا کھل جائے۔ جی، اس وقت میں نے محسوس کیا اور کہا کہ ہاں، دل میں فراخی ہو گئی، مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ پھر ایک آدمی نے بتایا کہ حجاج مر گیا، بخدا مجھے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ دونوں میں کس خبر پر زیادہ خوشی مناؤں، فراخی پر یا حجاج کی موت پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن بصری بھی حجاج سے چھپے ہوئے تھے، انہیں اس کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ تشکر بجا لائے کہ اللہ کی شان ہے، ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی موت پر خوشی کے مارے سجدہ شکر کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے نہ انہیں آسمان رویا نہ زمین، نہ ان کو اس کی خبر دی گئی۔ دعا کریں ہماری موت ایسی نہ ہو کہ لوگ شکر کریں کہ گئے، جان چھوٹی ہماری۔ بعض لوگوں کو آپ کا وجود ایک بوجھ لگتا ہے، اندر سے دل سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ ہٹ جائیں تاکہ ہمیں گلٹ تو نہ ہو۔ آپ خیر کے امین بنیے، آپ لوگوں کو خیر دینے والے بن جائیے تو پھر آپ کا وجود رحمت ہوگا۔ دوسرے مرتے ہیں تو ان کے گھر ماتم کدے بن جاتے ہیں، پلکیں بھیگ جاتی ہیں، دل اندر ہی اندر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نخعی بھی حجاج کے خوف سے چھپے ہوئے تھے، انہیں بھی اس کی موت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے رو پڑے، خوشی ایسی طاری ہوئی کہ خوشی کی زیادتی نے مجھے رلا دیا، ارحم الراحمین کی آغوش میں خوف زدوں کے لیے پرامن پناہ گاہیں ہیں، کیونکہ وہ ظالم و مظلوم اور غالب و مغلوب سب کو دیکھتا ہے۔ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمراہ پرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلایا، آپ صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پرندہ زبان حال سے اس شخص کی شکایت کر رہا تھا جس نے اس کے گھونسلے سے اس کے چوزے چرا لیے تھے۔ آپ نے فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے تکلیف دی اور اس کے بچے واپس کر دو؟ یعنی نبی پرندے کا بے چین ہونا برداشت نہ کر سکے. اسی بارے میں ایک شاعر نے کہا, آپ کے پاس ایک دل گرفتہ فاختہ آئی جو اپنے دل بے تاب کا شکوہ کر رہی تھی. اسے کسی نے بتا دیا کہ آپ کا مکان حرم ہے اور آپ خوف زدہ کے مل جاؤ ماوا ہیں, یعنی آپ دکھیوں کی مدد کرتے ہیں. سعید بن جبیر, اور یاد رکھیے یہ ماضی کی بڑی بڑی ہستیاں علمی میدان میں خاص طور پہ, یہ بھی حجاج سے چھپ کر بھاگے. کہتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ سے شرم آئی اور باہر آ گیا. انہیں پکڑ کر حجاج کے پاس لایا گیا. سر پر تلوار لٹک رہی تھی کہ مسکرائے. حجاج نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا مجھے حیرت ہوئی کہ تو اللہ پر اس قدر جری ہے اور اللہ تیرے ساتھ کتنا حلم برت رہا. سبحان اللہ, کتنا بڑا دل تھا ان کا اور کتنا انہیں اللہ پر بھروسہ تھا, اپنے اچھے انجام اور حسن عاقبت کا یقین تھا. اس طرح ایمان ہونا چاہیے. تو کیا پتہ چلا کہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو بڑی سے بڑی مشکل پہ بھی بندہ مطمئن ہے. تو کیا دیکھا ان واقعات سے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی. یاد رکھیے کہ جو لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں نا وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اور ظلم کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم ہے جب یہ اللہ کے حق میں ہو. کسی جاندار کو اب ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچائیں تو بھی ظلم ہے. حقدار کو اس کا حق نہ دیا یہ بھی ظلم ہے. اور ظالم کا ظلم ساتھ دینا یہ بھی ظلم ہے. اور ظلم کرنا حرام ہے؟ جی. دلائل لے لیجئے. اللہ کے نبی نے تو چرند اور پرند کے ساتھ ظلم کو بھی منع کیا, اور حجاج کے ظلم سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ روح پوش تھے, چھپے ہوئے تھے, جان بچا رہے تھے. اور سورہ فرقان 19 اللہ فرماتے ہیں, اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور فرقان 20, اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کیا تم صبر کرتے ہو. 18 پارے کی آخری آیت ہے, اتصبرون. تو کچھ رشتوں میں تو صبر ہی کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ صرف آپ کا تعلق ایک ہی ہوتا ہے, وہ صبر کا ہوتا ہے. تو کر لیجئے, کتنے کو دن کی بات رہ گئی اب. پھر نسائی کی روایت ہے 42:13, کعب بن اجرا سے ہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس آئے, ہم 9 لوگ تھے, 5 ایک طرح کے اور 4 دوسری طرح کے, ان میں کچھ عرب تھے کچھ عجم تھے. آپ نے فرمایا سنو, کیا تم نے سنا؟ میرے بعد ان قریب ایسے عمرا ہوں گے. عمرا سے مراد امیر نہیں ہے, حکمران کہہ لیجئے, لیڈرز کہہ لیجئے, جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا. تو وہ میرا نہیں اور نہ میں ان کا ہوں, اور نہ وہ میرے پاس قیامت کے دن حوض پر آ سکیں گے. اور جو ان کے ہاں نہیں گیا, ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ظلم میں ان کی مدد نہیں کی, تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں, اور ان قریب وہ میرے پاس حوض پر آئے گا. نسائی 42:13, مراد ہے کہ ظالم لوگ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی نہیں پا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ظلم سے بچائے, دوسروں پہ بھی, اللہ کے معاملے میں بھی اور اپنے معاملے میں. اگلا ٹاپک ہے, آپ کا معاملہ ارحم الراحمین سے ہے. ایک حدیث ہے جس میں ذرا سی توجہ کیجئے, اور روایت ہے احمد ابو یعلا البزار میں اور طبرانی میں. اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور عرض کیا, اللہ کے رسول, میں نے غدر اور فجور کے بہت سے کام کیے ہیں, میری بخشش ہوگی؟ دیکھیے انسان کو فکر لگ جاتی ہے نا اپنی. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا, تب پھر تمہارے عذر اور فجور کے کام اللہ معاف کرے گا. وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا. اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. ارحم الراحمین کی رحمت بہت وسیع ہے. اسلام پہلے کی چیزیں ڈھا دیتا ہے, توبہ پہلے گناہوں کی باتوں کو ساقط کر دیتی ہے, اور گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ علام الغیوب بالکل معاف کر دے گا. اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو اور اس کے کرم عمیم اور رحمت واسعہ کی امید رکھو. بڑا گہرا کرم ہے اس کا. جتنا اس کے اوپر نظر رکھیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کے اوپر اس کا کرم ہوگا. تو کیا دیکھا کہ آپ کا معاملہ ارحم الراحمین کے ساتھ ہے, اس لیے مایوس نہ ہوں. سوال لکھیے, ارحم الراحمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم الحادی الرؤوف اور المجیب ہے ارحم الراحمین. اور نام ارحم الراحمین الگ سے بھی آتا اللہ کے لیے، یعنی سب پر، خاص اور عام پر رحم کرنے والا، خاص خاص پر رحم کرنے والا، پٹکے مسافر کو راستہ دکھانے والا، مہربانی کرنے والا، مدد اور فریاد رسی کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، سورۃ زخرف 32، ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی، اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض بعض کو تابع بنا دے، اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اسی موضوع پر ایک حدیث جو بہت دفعہ آپ سنتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3560، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ بے شک اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اہل دنیا میں تقسیم گئی جو موت تک کے لیے کافی ہے، اور 99 یعنی 99 رحمتیں اپنے اولیاء کے لیے مؤخر کی ہیں، یعنی اپنے دوستوں پر وہ رحمت کرے گا اور وہ آخرت میں ہوگی۔ جو دنیا میں کی تھی ان کو بھی واپس کر کے 99 کے ساتھ ملا کر 100 کرے گا، اور اپنے دوستوں پر قیامت کے دن رحمتیں کرے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو واقعی قیامت کے دن پھر اس کے رحم کی انتہا ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں حصہ ڈالنے والا بنا دے، ہم بھی دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام بنیں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، دوسروں کے دکھ دردوں کو دور کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں خیر کی، کہہ لیجئے کہ ندیاں اور خیر کی رحمتوں کی بارش کر دے، اور ہمارا وجود ایسا ہو کہ لوگ اس سے خیر پا سکیں، عافیت میں رہ سکیں اور پریشان نہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔